داڑھی والے حضرات اس طرف آ جائیں. چھوٹے بچے جو ہے, چھوٹے بچے کا مطلب سمجھ لو کہ چھوٹا چھوٹا نہیں ہے. ارے بھائی ہمارے پاس سنو یار, چلو بیٹھ جائیں بھائی, اطمینان سے بیٹھ جائیے. تھوڑا سا بیٹھ میرے بچوں, تھوڑا تھوڑا پیچھے ہو جاؤ, یا داڑھی والوں کو جگہ دے دو. یہاں سندھ کی زبان ہے. چھوٹا بچہ چھوٹا آج کا ہے, کل کا بڑا ہے, ہے کہ نہیں صاحب؟ چھوٹا بچہ آج چھوٹا ہے لیکن کل کا یہی بڑا ہے. ہم بھی کل کو چھوٹے تھے, آج بڈھے ہو گئے. سب حضرات آ گئے کیا؟ اگر تھوڑا سا پیچھے ہو جائے تو جگہ ہو جائے گی. جماعت 1 بجے, اور ابھی کیا وقت ہوا ہے؟ ہاں اچھا, آدھا گھنٹہ ہے. ٹھیک ہے, سب آ گئے, سب یہ کم عمر ہے آپ کے مدرسے میں؟ اچھا, اور حضرات ہیں وہاں مدرسے میں؟ سب آ گئے. اچھا ٹھیک ہے, جگہ جگہ ایک بات بیان کر رہا ہوں, ہے تو اپنے مرشد ہی کی تعلیمات کہ یہ جو چھوٹے بچے ہیں عام طور پر ان کو اہمیت نہیں دی جاتی. وجہ یہ ہے کہ تھوڑے نا سمجھ ہوتے ہیں, کچھ لاؤ بالی سے ہوتے ہیں, لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ یہ چھوٹے بچے یہ بیج ہیں, بیج کی شکل ہے. جیسے آدمی بیج بوتا ہے زمین میں تو کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے, بعض پھل یا درخت تو ایسا ہوتا ہے کہ بالکل معمولی سا بیج ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے 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 اس سے پودا نکالتے ہیں. پودا نکالنے کے بعد اس کو ٹہنیاں دیتے ہیں, شروع شروع میں نازک ٹہنیاں ہوتی ہیں, پھر اس کے بعد وہ اور تنا مضبوط ہو جاتا ہے, ٹہنیاں بڑھ جاتی ہیں, ٹہنیوں میں مضبوطی آ جاتی ہے, سبزہ آ جاتا ہے, پھر اس میں کلیاں اور چھوٹے چھوٹے عبور پیدا ہو جاتے ہیں, ہے نا. پھر اس کے بعد وہ درخت تناور ہوتا ہے, تناور کا درخت بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کی ڈالیوں میں پھل اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں. ایک مدت گزرتی ہے, بیج جو ڈالا پھر اس کی آبیاری, اس کی دیکھ بھال, یہ سب اس کی ضرورتوں میں سے ہے. اس کی بقا کے لیے ضروری ہے, اس کی بقا کے لیے یہ دیکھ بھال, یہ پانی, آبیاری, کھاد وغیرہ ڈالنا, اس کو کانٹوں سے اور اس کو جنگلی پودوں سے, جڑی بوٹیوں سے بچانا, ہے نا. اس کے بعد کہیں جا کے وہ تناور درخت بنتا ہے اور اس کے بعد کہیں جا کے اس میں پھل آتا ہے. اگر بیج ڈالیں ہم نیم کا اور سوچیں کہ اس میں سے آم نکلے گا, تو یہ تو ممکن نہیں ہے. عقل اس کو تسلیم ہی نہیں کرتی, مشاہدہ اس کو تسلیم ہی نہیں کرتا. کبھی ایسا نہ ہوا کہ نیم کا بیج ہویا اور نکلا اس میں سے آم. تو بیج کی اہمیت کتنی ہے, ہے نا. کہتے ہیں جیسا بو گے ویسا کاٹو گے, تو بونا جو ہے کتنی بنیادی چیز ہے. شروع میں سب سے پہلے بیج بویا جاتا ہے, اس کے بعد اس کے باقی کام شروع ہوتے ہیں. تو اگر آم کا بیج بوئیں گے تو پھر آم نکلے گا, انشاءاللہ تعالی اس میں سے نیم نہیں نکلے گا. لہذا بنیاد ہی بچوں کی تعلیم ہو, چاہے مدرسہ گاہ ہو, چاہے گھر ہو, دونوں میں یہ اس کا اہتمام ہو کہ بچوں کے اندر ہم بیج میٹھی چیز کا بوئیں. اور سب سے میٹھی چیز کیا ہے بیج کی, انسان کی سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ شریعت اسلام, فطرت. حدیث پاک میں ہے کہ ہر پیدا ہونے والا انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے, دین فطرت پر. پھر جب وہ بڑھتا ہے تو بڑھنے کے بعد پھر اس کو اس کے ماں باپ, اس کا ماحول, اس کے استاد, اس کے رشتہ دار, اس کے قرب و جوار میں رہنے والا ماحول اس کو مجوسی بناتا ہے, پارسی بناتا ہے, یہودی بناتا ہے, مسلمان بناتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے بچوں کی دیکھ بھال ضروری ہے. ایک تو یہ کہ ان کو مناسب وقت پر مناسب طریقے سے بویا جائے, دوسرے یہ کہ ان کے ماحول کی دیکھ بھال کی جائے. کوئی جانور آ کے اس ننے سے پودے کو نہ کھا جائے, کوئی کیڑا اس کو نہ لگ جائے, اور وقت پر اس کی آبیاری بھی ہو. یہ سب تربیت اولاد میں شامل ہے, جس میں گھر والے بھی ذمہ دار ہیں, والدین اور اساتذہ بھی ذمہ دار ہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حدیث پڑھنے اور پڑھانے کا مزہ جب ہے جب استاد بھی صاحب نسبت ہو اور شاگرد بھی صاحب نسبت ہو. حدیث پڑھنے پڑھانے کا مزہ تب ہے, ہے نا. تو ان باتوں کا اہتمام جو ہوگا انشاءاللہ تعالی اس سے پھر یہاں سے بڑے بڑے علوم انشاءاللہ تعالی نکلیں گے, بڑے بڑے علماء نکلیں گے, صاحب نسبت علماء نکلیں گے, نسبت مع اللہ حاصل ہوگی ان کو انشاءاللہ. ہاں, کتنے بڑے بڑے علماء ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر خدمت ہوتے تھے, اور بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے دارالعلوم کے لوگ آیا کرتے تھے. تو جن لوگوں نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھا, اطلاع و اتباع اور انقیاد و اعتماد کا. اطلاع کیا ہے؟ اطلاع حال. بڑے بڑے پہلوانوں کو شیطان اور نفس منٹوں میں گمراہ کر دیتا ہے, بڑے بڑے پہلوانوں کو. کوئی شخص بھی اس خطرے سے خالی نہیں, چاہے عامی ہو, چاہے وہ جاہل ہو, چاہے وہ عالم ہو, کتنا ہی بڑا محدث ہو. ہم اپنی تاریخ میں دیکھیں تو بڑے بڑے علماء جو چمکے, جن کو اللہ نے چمکایا, ضرور بھی ضرور اس کا تعلق کسی نہ کسی شہر سے تھا, ہر ایک کا شہر سے تھا. یہاں تک کہ ہم نے اپنے شہر سے سنا کہ مولانا قطب عالم مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ قطب العالم, اور حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شبری صاحب تھانوی نمبر اللہ مرقد ہو, یہ تمام کے تمام بڑے بڑے علم کے پہاڑ, بڑے بڑے صاحب نسبت لوگ خود حضرت کس سے بیٹھ ہوئے, حضرت حاجی امداد اللہ معاذ مکی رحمۃ اللہ علیہ سے، جو کہ اصطلاحی عالم بھی نہ تھے، اصطلاحی عالم بھی نہ تھے پورے، لیکن یہ بڑے بڑے علم کے پہاڑ، بڑے بڑے علم کے سمندر یہ جا کر بیٹھ ہوئے تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. یہاں کے جو ہے کوئی اساتذہ وغیرہ نہیں ہے کیا؟ کہاں پر ہیں؟ پتہ نہیں ہماری بات سن بھی رہے ہیں کہ نہیں. ہاں بس موجود ہیں تو ٹھیک ہے، آگے ان کو بیٹھنا چاہیے. طلباء کو چاہیے کہ اپنے اساتذہ کا ادب کریں، ان کو آگے بٹھلائیں، خود پیچھے ہو اور اساتذہ آگے بیٹھیں. معاملات جو ہے وہ مختلف نہ ہونے چاہیے. استاد اگر طالب علم کی جگہ آ جائے، خادم اگر مخدوم کی جگہ آ جائے اور مخدوم خادم کی جگہ، تو کیا بنے گا؟ نظام سارا الٹ جائے گا. اساتذہ حضرات کو آگے ہونا چاہیے اور طلباء کو پیچھے ہونا چاہیے، باپ کو آگے ہونا چاہیے، بیٹے کو پیچھے. ہے تو آج کل یہی حالات، کیا بیٹا جو ہے وہ ابا کے آگے چلتا ہے، حتیٰ کہ بیٹے کی مرضی چلتی ہے ابا کے. کیا وجہ ہے؟ یہی بیج اچھا نہیں ہوا. ہاں اولاد کی، اولاد کی بنیاد میں دین ڈالا نہیں، اس لیے اس کو آج باپ کا ادب نہیں ہے، اساتذہ کا ادب نہیں ہے، اور اساتذہ کی جو ہے وہ ان کا ادب نہیں ہے. تو بہرحال بھائی بات اتنی ہے کہ جب تک کسی اللہ والے سے تعلق نہ ہو. حضرت قطب العالم مولانا رشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑا آپ کا علم ہے، تو یہ کیا بات ہے کہ آپ کسی غیر عالم سے جا کر بیعت ہو گئے؟ اور تو فرمایا کہ بھائی کتابوں میں جو ہم نے مٹھائیوں کی فہرست پڑھی تھی وہ کھانے کو ہمیں حاجی صاحب سے ملی، اور فرمایا کہ حاجی صاحب سے بیعت ہونے کے بعد ہمارا معلوم معمول میں بدل گیا، معمول معلوم معمول میں بدل گیا. علم پڑھنے پڑھانے کا کیا مقصد ہے؟ صرف آج اکثر طلباء میں یہ کیفیت پائی جاتی ہے، آپ دعا کر دیں میں 100% نمبر لے آؤں، آپ دعا کر دیں میں اول آ جاؤں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ دعا فرماتے تھے بھائی اللہ تعالیٰ تمہیں علم نافع نصیب فرمائے، اور فرمایا کہ اول آنے کی فکر مت کرو، خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کرو. ہاں میرے دوستو علم، علم کیا چیز ہے؟ علم بڑی دولت ہے. ہاں کیا کہوں کہ اس وقت وہ اشعار یاد نہیں آ رہے عربی کے، یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ سے، اپنے استاد سے اپنے حافظے کی شکایت کی، کہ میرا یہ شکایت وہ شکایت نہیں ہے، حافظہ وہ حافظہ نہیں ہے ہمارے جیسا، وہ حضرات معمولی سی لغزش کو بھی بہت بہت سمجھا کرتے تھے، کہیں ذرا سی بھول ہو گئی تو اس کو پہاڑ سمجھتے تھے، ہماری طرح نہیں تھے وہ حضرات. تو ہم اپنے اوپر معمول نہ کریں اس کو کیا وہ ہم جیسے نعوذ باللہ تھے، وہ تو معمولی سی لغزش کو پہاڑ سمجھتے تھے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، فرماتے ہیں کہ اہل نفاق پر گناہ، اہل نفاق پر گناہ گویا مگس ہے ناک پر، گویا مگس، مگس مانے مکھی، کہ اہل نفاق پر گناہ جو ہے وہ مثل مکھی کے ہے معمولی سی، اور مومن کے دل پہ ہر گناہ کوہے گران سے کم نہیں. کہ مومن سے جب کوئی معمولی لغزش بھی ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں، پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں کہ میں نے اپنے مالک کو کیسے ناراض کر دیا. اور ایک طبقہ اس سے بھی اعلیٰ ہے کہ ان کا دل اگر اللہ تعالیٰ سے ذرہ برابر غفلت برت دیتا ہے تو ان پر پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں. فرمایا گر دلے سالک ہزارہ غم بوت، گر بر دلے سالک ہزارہ غم بوت، گر سے باغ دل کھلالے کم بوت. اللہ تعالیٰ سے تعلق کا جو گلستان ان کے قلب کے اندر ہے اس سے ایک تنکا کم ہو جاتا ہے تو وہ لرز اٹھتے ہیں. تو بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اپنے استاد صاحب سے یہ کہا کہ حافظے کا معاملہ ہے, تو انہوں نے کیا نصیحت فرمائی کہ گناہ سے بدلو, گناہ سے بدلو. اب ہم سوچیں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اتنی بڑی شخصیت کیا گناہ کرتی ہوگی, تو یہ وہی چیز ہے کہ معمولی سی لغزش کو وہ لوگ پہاڑ سمجھتے تھے, ان کے دلوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے تھے. تو فرمایا کہ گناہ سے بدلو, اس لیے کہ علم جو ہے یہ نور الہی ہے, نور الہی ہے اور یہ عاصی کو عطا نہیں ہوتا. گناہ گار کو یہ اللہ تعالیٰ یہ دولت نہیں دیتے. گناہ سے بچو تو حافظہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. بات طلبا کو یہ شکایت رہتی ہے کہ حافظہ ٹھیک نہیں, جب یہ کہ کسی کا حافظہ ٹھیک نہیں ہے اور ہم اس پہ بدگمانی شروع کرتے ہیں کہ ضرور کسی گناہ میں مبتلا ہے, ایسا بھی نہیں ہے بھائی. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو یہ پیدائشی طور پر کمزور ہوتا ہے دماغ. تو بہرحال یہ ایک نصیحت ہے کہ گناہ سے بچے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ بچہ جو ہے اس کی بنیاد کے اندر اگر دین ڈالا جائے گا ماں باپ کی طرف سے, ظاہر ہے پہلی درگاہ جو ہے بچے کی وہ ماں ہوتی ہے, ہے نا. تو ماں اس کو سکھلاتی ہے, جیسے ماں کے عادات اور ادوار اور اخلاق ہوں گے بچہ ویسے ہی نکلے گا اللہ ماشاء اللہ. تو بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بچہ اگر بگڑ بھی جاتا ہے لیکن ماں کی ادوار اور اخلاق اور گریا ازاری اس کو واپس اس کی پٹری پر لے آتی ہے, ضرور واپس لے آتی ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ بچوں کی بنیاد میں دین ہو, یہ کارٹون نہ ہو اور یہ گناہ کے ماحول نہ ہو, گانے بجانے نہ ہو, گھر کے اندر ٹچ موبائل نہ ہو. بڑے بڑے پہلوان ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے کہ بعض مدرسوں کے اندر جو اساتذہ کرام ہیں وہ بھی ٹچ موبائل استعمال کر رہے ہیں اور ساتھ میں ان کی تصویریں بھی اس میں لگی ہوئی ہیں, پروفائل کہتے ہیں اس کو, اس میں تصویر بھی لگی ہوئی ہے. یہ کیا چیز ہے, کیا مرض ہے, یہ خود نمائی کا مرض ہے. یہ کیا ضرورت ہے اپنی تصویر لگانے کی اس کے اندر, اگر کسی نے کسی شرعی طریقے سے اس کو جائز کہہ دیا گیا کہ یہ ڈیجیٹل تصویر ہے تو ہم اس کا انکار نہیں کرتے, لیکن اس کے فتنے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. بڑے بڑے واقعات ہو رہے ہیں مدارس کے اندر بھی, اللہ تعالیٰ ہمارے مدارس کی خوب خوب حفاظت فرمائے. اور یہ جو موبائل کا فتنہ ہے اس سے بہت ہی خطرناک حالات سامنے آ رہے ہیں, بہت خطرناک حالات سامنے آ رہے ہیں. تو یہ بات میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر علم پڑھنا ہے پڑھانا ہے تو ان چیزوں سے بہت دور رہنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے ہر ہدایت قرآن پاک میں عطا فرما دی ہے, سن رہے ہو میرے بچوں؟ ہاں, اور بڑے بھی اور میں بھی, میں اپنے کو بھی نصیحت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں دل کا حدود اللہ فلا تقربوها, یہ اللہ کی حدود ہیں اس کے قریب بھی مت جاؤ. میرے شیخ فرماتے تھے کہ تقربو ہوگے تو تفعلو ہو جاؤ گے, تقربو ہوگے تو تفعلو ہو جاؤ گے, کہ اگر قریب رہو گے تو مبتلا ہو جاؤ گے. اب گھی کا کنستر ہے, اب تو کنستروں کا رواج نہیں رہا, پہلے کنستر میں گھی ہوتے تھے اور اس کو اوپر سے سیل کر دیتے تھے, ٹین کا کنستر ہوتا تھا اس کو اوپر سے سیل کر دیتے تھے. میرے مرشد نے فرمایا کہ اگر گھی کا کنستر بالکل سیل رانگا ریویٹ کر کے رکھا ہوا ہے اور اس کے قریب آپ آگ جلا دیں تو گھی نے آگ تو نہیں دیکھی, گھی تو اندر بند ہے, لیکن قریب میں آگ جل رہی ہے تو گھی گرم ہو کے پھیلے گا اور کنستر پھٹ جائے گا. سمجھ آ گئی بات کہ نہیں, کہ کیا پھٹ جائے گا؟ انسان قریب رہے گا گناہوں کے تو ایک چیز اس سے پھٹ پڑے گی, سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو, ہے نا. تو انسان اس سے پھر ناپاک ہو جائے گا اور گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا. اس لیے سب سے بڑا فتنہ اس زمانے کا کیا, ہم تو اپنے مرشد رحمۃ اللہ علیہ سے برس آ برس, آج بھی سن 80 کے بیانات میں ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں, کبھی ہم تو نہ تھے اس وقت حضرت کے پاس لیکن بیانات تو ہم سنتے ہیں, سراسر ایک مضمون بیان ہوا ہے نگاہ کی حفاظت, نگاہ کی حفاظت کرو, نگاہ کی حفاظت کرو, نگاہ کی حفاظت کرو. اور فرمایا کہ میں 51 برس پہلے کی بات ہے کہ فرمایا کہ میں اس زمانے میں بے حیائی اور بے شرمی کا ایک سیلاب دیکھ رہا ہوں. اور فرمایا کہ اس زمانے کا، یہ اس زمانے کی بات ہے کہ اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ اور خدا تعالیٰ کے راستے کا حجاب یعنی رکاوٹ یہ بدنگاہی ہے، بدنگاہی جو اللہ نے بہت دور کیے دیتی ہے. اور میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیگر گناہوں سے جتنا اللہ تعالیٰ سے قبلہ پلٹ جاتا ہے، گناہ کرتا ہے انسان تو اللہ سے دوری ہو جاتی ہے. اسی لیے میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب عجیب باتیں ارشاد فرمائی ہیں. فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ، تقویٰ کیا مانی؟ گناہ سے بچنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، گناہ سے بچنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، اور خطا ہو جائے تو وہ رو گا کر پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے پھر متقی ہو جانا، یہ ہے تقویٰ. فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ اس لیے فرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت ہے، بے پناہ محبت ہے، اس لیے کہ گناہ سے دوری ہو جاتی ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ میرے بندے مجھ سے دور ہو جائیں، وہ نہیں چاہتے کہ میرے بندے مجھ سے دور ہو جائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کے کام، برے کام منع فرما دیے، ہے نا. ان میں سے ایک یہ بھی ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مؤمنین سے کہہ دیجیے، کافروں سے خطاب نہیں ہے، ہم سے خطاب ہے، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں سے خطاب ہے، کہ آپ مؤمنین سے کہہ دیجیے کہ خیریت چاہتے ہو تو اپنی نگاہوں کی حفاظت رکھنا. خیریت چاہتے ہو، کس چیز کی خیریت؟ آگے بتا دیا کس چیز کی خیریت، ویحفظوا فروجہم، شرمگاہوں کی حفاظت کریں. معلوم ہوا کہ بدنگاہی وہ خبیث مرض ہے جس سے شرمگاہ محفوظ نہیں رہتی، اس لیے یہاں تنبیہ فرما دی. تو یہ بے حیائی کا مرض جو ہے بدنگاہی کا، نامحرم عورتوں کو دیکھنے کا اور بیریش لڑکوں کو دیکھنے کا، بیریش لڑکوں کا بھی ایک مرض ہے اور پوری دنیا کے اندر ہے، اس میں شاید ہی دنیا کا کوئی ملک کوئی شہر محفوظ ہو اس بیماری سے. اور قرآن پاک میں ہر چیز کی ہدایت قیامت تک کے لیے موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ابرئ النفس وما ابرئ نفسی ان نفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس جو ہے یہ ظالم، یہ بالسوء یعنی کہ یہ، بلکہ یہ بھی فرماتے تھے کہ بالسوء اس کے اندر آواز آتی ہے بچھو، مثل بچھو ہے ظالم، ایسا ڈنک مارتا ہے. اور فرمایا کہ بسو کے اندر الف لام داخل کر کے، جنس کا داخل کر کے، قیامت تک کے لیے جتنے آنے والے گناہ ہیں، گناہوں کے جتنے طریقے ہیں، پہلے تو موبائل نہیں تھے، پہلے تو کیبل نہیں تھی، پہلے تو ٹی وی وغیرہ نہیں تھا، ان چیزوں کا وجود نہیں تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی بلاغت ہے. الف لام داخل کر کے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے طرح طرح کے گناہوں کو اس میں شامل کر دیا. کہ یہ ان نفس لامارۃ بالسوء، یہ ظالم تمہیں ڈنک مار مار کے نقصان پہنچاتا رہے گا گناہوں کی وجہ سے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اور گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے جتنی دوری ہوتی ہے اور انسان کا قبلہ اللہ تعالیٰ سے بدل جاتا ہے، سیدھا سیدھا جا رہا تھا اور ادھر نامحرم نظر آئے، ادھر لپک گیا، ادھر نگاہ اٹھ گئی، ادھر نگاہ اٹھ گئی، موبائل میں چپ چپ کے کام کر رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. میں جانتا ہوں کتنے لوگ رو رہے ہیں، اور یہ کوئی ایسی بات ہے نہیں، کتنے لوگ رو رہے ہیں کہ اچھے خاصے بسا ہوا گھر یہ موبائل کی وجہ سے اجڑ گیا، چھوڑ کر چلے گئے، تصویروں پہ اپنی زندگی کو برباد کر دیا، اور نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. چلو تم ادھر کے تو ہو جاتے، کیونکہ صورت سے دل لگایا تھا اور صورت پرستی کے کیا انجام نکلا کہ اخلاق تو ویسے ہے نہیں، دین تو ویسا ہے نہیں، وہی باہر پھرنا، شاپنگیں کرنا، اور وہی لوگ تو تصویریں لگاتے ہیں، وہی عورتیں تو اپنی تصویریں بے حیائی میں لگاتی ہیں، تصویر دیکھی اور جو ہے اس پہ عاشق ہو گئے، اور نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، کیونکہ نہ اس میں دین تھا، نہ اخلاق، نہ ادب، نہ شوہر کی خدمت، اور تھوڑے دن میں شوہر صاحب بیمار ہوئے تو وہ چھوڑ کے بھاگ گئے. اب پڑے ہیں بستر پہ، ہگے پڑے ہیں. اب آ کے پہلے والے کے پاس گئے تو اس نے خوب خدمت کی، کیونکہ وہ تو دل سے اللہ کے لیے تھا معاملہ، اور حلال معاملہ تھا. سمجھ میں آ رہی بات کو کہ نہیں؟ ہاں، بچے بھی تو ہیں نا، اس لیے کنائیوں میں بات ضروری ہے. تو یہ انجام ہوا، توبہ کی پھر انہوں نے، اور کتنے گھر اجڑ گئے اس سے. تو میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بدنگاہی وہ گناہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کا قبلہ 180 درجے انحراف کر جاتا ہے. حساب بھی تو پڑھاتے ہیں آپ لوگ مدرسے میں وراثت کے باب میں، تبھی حساب کتاب آتا ہے کہ نہیں؟ تو 180 درجے سمجھتے ہیں، یہ بلڈنگ کھڑی ہے 90 درجے ہے نا، 90 درجے پہ کھڑی ہے یہ، تو اس سے اس کا الٹ کیا ہوگا 180 درجہ. یہ اللہ تعالیٰ کا روح ہے تو یہ ہو گیا 15 ڈگری الگ، یہ 45 ڈگری ہو گیا مثلاً، تو یہ 90 ڈگری ہو گیا، یہ 180 درجہ انحراف اللہ تعالیٰ سے ہو جاتا ہے. اللہ کی طرف چل رہے تھے، اب بدنگاہی کی وجہ سے رخ بدل گیا، اس معشوق کی طرف رخ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف پیٹھ ہو گئی. تو یہ علم پڑھنے پڑھانے کا مقصود جو ہے نا میرے عزیزوں اور دوستوں بزرگوں اور میرے اساتذہ کرام اور میرے طلباء کرام بچوں، یاد رکھو کہ علم کا مقصود ہے خدا تعالیٰ کو راضی کرنا، خدا تعالیٰ کو راضی کرنا. معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا کیا باتیں پسند ہیں اور کیا کیا باتیں ناپسند ہیں، حرام کا اور حلال کا علم ہو جانا، کیا باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں وہ حرام کر دی گئی ہیں، کیا باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں وہ جائز کر دی گئی ہیں. یہی تو علم حاصل کرنا ہے، ورنہ کیا ہے علم کی حقیقت؟ علم کی حقیقت یہی ہے خدا تعالیٰ کو راضی کرنا، ان کی خوشنودی حاصل کرنا، اور جس نے حاصل کر لی وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے حاصل نہ کی بیچارہ خدا نخواستہ وہ ناکام ہو گیا. تو خدا تعالیٰ کی طرف پیٹھ ہو جاتی ہے، یاد رکھو. اس لیے یہ نگاہ کی حفاظت کرو. میں تو اصل مضمون پہ جلدی سے آ گیا ہوں کیونکہ سامنے جو ہے وہ جیسی اللہ تعالیٰ مدد فرما دیتے ہیں، جیسا طلب ہوتی ہے لوگوں میں وہی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں بزرگوں کی دعاؤں سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اساتذہ کرام، بڑے بڑے دارالعلوم کے معتمد ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے، اور چلتے وقت ایسی سنت ہے کہ بزرگوں سے کوئی نصیحت حاصل کرنا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو نصیحت کی درخواست کرتے. جیسے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نصیحت فرما دیجیے مگر مختصر. صحابہ کی بھی عجیب عجیب باتیں ہوتی تھی مگر ان میں ایمان پہاڑوں جیسا ہوا کرتا تھا. ہم اگر کہیں مختصر تو ہم کو بے ادبی معلوم ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم و کرم بھی خوب تھا کہ آپ نے ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا کہ ظالم تو مجھ سے نصیحت مانگتا ہے، پھر شک بھی لگاتا ہے ساتھ میں کہ مختصر بھی ہو. تو لہٰذا وہاں تو ہر قسم کا مال ہے، ہرا ہوا ہے مال کو لینے والا ہونا چاہیے. مختصر مانگیے ہم مختصر بھی دیتے ہیں. ایک چھوٹا سا انجیکشن میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ قاری سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جگہ واز مقرر ہوا تو اچانک قاری صاحب کو بخار آ گیا، ہے نا، قاری صاحب کو بخار آ گیا اور ان کا بیان تھا، بہت بڑا مجمع تھا، پورے شہروں سے لوگ آئے ہوئے تھے. تو محتمل کو فکر ہو گئی اب بیان کیسے ہوگا، تو ایک ڈاکٹر نے کہا کہ میں انجیکشن لگا دوں گا اور قاری صاحب انشاءاللہ منٹوں میں بالکل ٹھیک ہو جائیں گے لیکن 10,000 روپیہ لوں گا. محترم صاحب نے کہا کہ بھائی آپ 10,000 روپیہ لے لیں خدا کے لیے، انجیکشن جلدی سے لگا دیں تاکہ ان کا بیان ہو جائے، اتنا بڑا مجمع ہے، بیچارے سب واپس جائیں گے لوگ. تو اس نے انجیکشن لگایا اور قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی. ایک قاری صاحب ہمارے ساتھ بھی ہیں لیکن ان کی طرف میں نظر کم کرتا ہوں کیوں، چہرہ اس کا تھوڑا مجھے ڈر لگتا ہے، ان سے وہ مسکراتے نہیں ہیں، لب ہلاتے نہیں ہیں، خشک چہرہ بنانا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. ویسے وہ مسکراتے تو رہتے ہیں لیکن جو ہے وہ ہلتے بھی نہیں ہیں بعض اوقات اور جواب بھی کچھ نہیں دیتے. پوچھو تو ماشاء اللہ چہرے پہ ہر وقت ان کے مسکراہٹ رہتی ہے. مسکرا کر ملنا بھی اپنے مومن بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے. اور حدیث پاک میں ادخال السرور فی قلب المؤمن افضل من عبادت الصفلین، کہ اپنے بھائی کے دل میں خوشی کو داخل کر دینا. اب کوئی آدمی کسی سے مسکرا کے ملتا ہے دل کو خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی پیسے میں پیسے تو خرچ نہیں ہوتا مسکرانے میں، تم پیسہ نہ دو مسکرا دو یار، بالکل شکل ایسی بنا کے بیٹھنا بالکل، تو یہ تو اچھی نہیں بات ہے. اور یہ بات بھی ہمارے حضرت ہی نے ہم کو سکھائی. میں بھی جب شروع حضرت کی خدمت، بھائی دائیں تو یہاں گھڑی آپ یہاں بھی لگایا کریں، جب ٹائم کی قید ہو تو ایک گھڑی یہاں ہو تو ہمیں تو پتا ہو کہ کیا وقت ہو گیا. اب آپ لوگ تو گھڑی دیکھ رہے ہیں لیکن ہم تو نہیں دیکھ رہے، پھر ہم ایک گھنٹہ اوپر چلے جائیں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمیں اپنے بزرگوں کی باتوں میں بہت مزہ آتا ہے. ایک بات کو ہزار بار بھی ہم بتلائیں ٹھیک ٹھیک تو بہت مزہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھیک بات کرنے کی توفیق دے. تو کیا بات کہہ رہا تھا، کیا وقت ہوا ہے، ٹائم کیا ہوا ہے، ٹائم چلو بھی ہے وقت. تو بھائی صاحب کو انجیکشن لگ گیا اور وہ ٹھیک ہو گئے، تو فرمایا کہ انجیکشن کتنی دیر میں لگتا ہے، ایک منٹ سے بھی کم وقت میں، لیکن فائدہ کتنا ہو گیا اور کتنے بڑے مجمع کو فائدہ ہو گیا. تو مختصر نصیحت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا مختصر نصیحت تھی، فرمایا 10 سیکنڈ کا واز ہے، 10 سیکنڈ کا واز. اور اس واز نے کیا کام کیا ہے کہ قیامت تک اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے امت. فرمایا املک علیک لسانک، کہ اپنی زبان کو لگام دو. مالک جب گھوڑے پر سواری پر سوار ہوتا ہے، لگامے اس کو تھامے دیتا ہے کہ نہیں، یا جدت جائے جانے دیتا ہے، تو زبان ادھر ادھر نہ جائے، اس کو لگام دو. کہتے ہیں مشہور محاورہ بھی ہے، زبان کو لگام دو. تو املک علیک لسانک، اپنی زبان کو مالک کی طرح قابو میں رکھو، یہ نہیں کہ جدت جائے پھسل جائے، کسی کے دل کو توڑ دیا، کسی کے بیوی کو ستا دیا، بیوی کو لان تان کر دیا، اس کو کچھ کچھ کہہ دیا، بیچاری رو رہی ہے، بیٹی بھی فریاد کر رہی ہے کہ ہاں کیا اللہ ہم کہاں جائیں، آپ نے ہم کو یہ شوہر دیا، یہی سب کچھ ہے ہمارا. الحمدللہ ہمارے مسلمانوں کے اندر ابھی تک عورتوں کے اندر اپنے شوہروں کے لیے بڑی عفت اور بڑی حیا اور بڑی اخلاص ہے، تو ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے. بہرحال بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی. تو فرمایا املک علیک لسانک، ہے نا، ولیسعک بیتک، اپنے گھروں سے چپکے رہو، بے ضرورت باہر نہ نکلو. یہ عافیت کا راستہ ہے، عافیت کا راستہ یہ ہے کہ ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، اور اپنی خطاؤں پر روتے رہو، خطاؤں پر روتے رہو. ایک مفسر نے فرمایا ہے کہ ہذا مکان السکوت، زمان السکوت، یہ زمانہ سکوت اختیار کرنے کا ہے، خاموش اپنے کام سے کام رکھو. ادھر تک وہ کہتے ہیں اس میں وہ بازاری لفظ ہے، کیا پنگا نہ لو، پنگا پنگا سمجھتی ہیں، پنگا نہ لو، ادھر پنگا لے لیا، ادھر پنگا لے لیا، اس کے بہت غلط مطلب بھی ہے. تو اس لیے مسجد بھی ہے، اس کا احترام بھی ہے. تو فرمایا کہ گرو ہذا زمان السکوت والقناعۃ بالقوت، جو اللہ روزی دے اس میں قناعت اختیار کرو. زیادہ اپنی زندگی کو زیادہ خرچ مت کرو بھاگ دوڑ میں، اس لیے کہ ملنا تو وہی ہے جو وہاں مقدر صحیفوں میں لکھ دیا گیا ہے. اس لیے سبب کے درجے میں اجمال اختیار کرو، تھوڑا بہت دکان کھولو، دکان دی ہے اللہ نے، بیٹھ جاؤ، نماز کا وقت ہو جائے، نماز کو پیچھے مت کرو، اور اپنے اوقات کو اللہ کی یاد کے لیے فارغ رکھو، آخرت کا کام کرتے رہو اس کے لیے، سمجھ گئے نا. تو ہذا زمان السکوت و ملازمت البیوت، اور گھروں میں لازم پکڑ لے، گھروں کو لازم پکڑ لینا، والقناعۃ بالقوت، اور جو کچھ اللہ دے اس پر قناعت کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، سمجھ گئے بھائی. تو کتنا مختصر زواج ہے، املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، خطاؤں پر رونا. ہمارے حضرت فرماتے ہیں رونا دھونا، رونا دھونا ایک محاورہ بھی ہے نا، مگر ہمارا تو کبھی دھیان اس طرف گیا ہی نہیں کہ رونا دھونا بس ایک محاورہ ہی ہے. حضرت فرماتے ہیں ہمارے کہ رونا دھونا، رو گے خطاؤں کو دھو گے. میرے مرشد رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سمندر کا سمندر بہا لو، ایک گناہ بھی نہیں دھلے گا، اور دو آنسو یہ بہا لو کہ برابر می کنت شاہ مجید، اشکرا در وزن باپ نے شہید. یہ دو آنسو اللہ کے یہاں ایسے مقبول ہیں کہ شہید کے خون کے برابر وزن کیے جاتے ہیں. ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو، تمنا کے کشا کو ہے کہ میری آستی ہوتی. یہ کائنات حسرت کر رہی ہے انسان کے اوپر، رشک کر رہی ہے. اور یہ کائنات کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے معصوم نورانی وہ انسان پر رشک کر رہے ہیں، ملائکہ رشک کر رہے ہیں کہ کیا انسان کو اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا ہے کہ وہ کائنات حسرت کر رہی، کائنات کے اندر فرشتے بھی آ گئے انسان، یہ حسرت کر رہے ہیں کہ میرے کاش ہمیں اس کے آنسو ہوتے، ہم کیا آسمان پر چمک رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے اجسام کیا ہمیں حاصل ہو رہا ہے، ہم سب تو فنا ہونے والے ہیں، ہماری تو مرنے کے بعد، فنا ہونے کے بعد کوئی زندگی نہیں، ختم تو ختم مٹی ہو جائیں گے ہم. اصل تو انسان ہے جس کے ان آنسو نے اس کو رشک ملائک بنا دیا، ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو، تمنا کہ کشا کو ہے کہ میری آستین ہوتی، اس آستین سے جو آنسو پوچھے جا رہے ہیں کاش چلو ہم آنسو نہ صحیح ان کی آستین ہی بن جائیں۔ کیا بات ہے سبحان اللہ بزرگوں کی میرے دوستوں۔ تو فرمایا کہ یہ ہے رب کی عذاب فقیحت، اپنے گناہوں کو رو رو کر دھلوا لو، سمندر کا سمندر بہالو دل پاک نہیں ہوگا، دو آنسو بہالو اللہ غلطی ہو گئی معاف فرما دیجئے، بس ادھر سے فوراً ہی رحمت کا پروانہ جاری ہو جاتا ہے، مغفرت کا پروانہ جاری ہو جاتا ہے، معاف کر دیا معاف کر دیا۔ فرمایا کہ توبہ تو ہے ہی ندامت کا نام، ادھر مومن کے دل میں ندامت پیدا ہوئی ادھر وہاں سے معافی کا پروانہ چل گیا، معاف کر دیا، ایسے رب رحیم ہے۔ اسی لیے میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ اسی لیے فرض کیا ہے کہ گناہ سے میرے بندے مجھ سے دور ہو جائیں گے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بندے ہم سے دور ہو۔ دیکھو ماں بچہ باہر نکل جاتا ہے اور شرارت میں کیچڑ کھا لیتا ہے، ماں کیا کرتی ہے اس کے ایک چپٹ لگاتی ہے، کیوں کہ ایسا بات ایک آدھ لگا دیتی ہے، اور اگر وہ مٹی کھا لیا ہوتا ہے اس کے منہ میں انگلی ڈال کے اس کو قیدی کرا دیتی ہے کہ میرے بچے کو نقصان دی۔ یہ چپت جو لگائی ہے یہ بوجہ غضب کے ہے، نفرت کے ہے یا محبت کے ہے، بتلائیے ذرا، بوجہ محبت ہے تاکہ یہ آئندہ کیچڑ نہ کھائے، بس یہی اللہ تعالیٰ کے کام ہے، دنیا میں تھوڑی بہت مومن کے ساتھ اونچ نیچ کر دیتے ہیں تاکہ یہ ہماری طرف رجوع کر لیں۔ بہرحال تقویٰ اللہ تعالیٰ نے فرض اس لیے کیا ہے کہ تاکہ ہمارے بندے ہم سے دور نہ ہو جائیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، بات ہو گئی ساری، ہو بڑے بڑے علماء ہمارے حضرت کے پاس حاضر ہوئے، بڑے بڑے ساؤتھ افریقہ سے، امریکہ سے، ریونین سے، فرانس سے، بنگلہ دیش کے، مڈل ایسٹ کے، اور کہاں کہاں کے علماء۔ تو ہم بڑے کان لگا کے بڑے ہوشیار ہوتے تھے کہ اب یہ نصیحت جا رہے ہیں آج، تو یہ نصیحت مانگیں گے حضرت سے تو ہم بھی سنیں گے، بڑے مہتمم آئے ہیں، کوئی خاص وظیفہ ہمارے حضرت بتائیں گے ان کو، ان کو تو ضرور ہی بتائیں گے کیونکہ ہم تو کمزور ہیں، عامی آدمی ہیں، جاہل ہیں، تو ہم کیا بڑے بڑے وظیفے بتائیں گے، ان کو بتائیں گے یہ۔ تو ہم کان لگا کے کھڑے رہتے تھے کہ اب حضرت سے نصیحت کی درخواست کریں اور اب ہم سنیں گے، کوئی خفیہ بات ہمیں معلوم ہو جائے۔ یہ ہم سمجھتے تھے نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے کہ بزرگان دین کچھ چھپا کے رکھتے ہیں اپنے پاس، خدا کی قسم بڑے سخی اور فیاض ہوتے ہیں، ان کی ہر دولت عام ہے، ہر ایک کے لیے عام ہے، عالم ہو، فاضل ہو، محدث ہو، کوئی بھی ہو، مفسر قرآن ہو یا ایک ہم جیسا عامی جاہل ناکارا گناہگار ہو، سب کے لیے عام ہے۔ برتن ہونا چاہیے، برتن صاف ہونا چاہیے، برتن خالی ہونا چاہیے۔ جو آدمی دل میں گندگی لے کے آتا ہے یا تکبر کی گندگی لے کے آتا ہے یہ بھی بڑا مرض ہے۔ عالم فاضل ہو گئے، محدث بن گئے، علامہ بن گئے اور رومال سر پہ ڈال لیا، بڑے علامہ بنے ہوئے ہیں صاحب، ہمارے حضرت کو تو یہ رومال بالکل پسند نہیں تھا۔ ہاں ضرورت کے لیے تو ٹھیک ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہے، سردی لگ رہی ہے، اوڑھ لیا، جیسے ہی آیا کرتے تھے ایسے حضرت فرماتے تھے رومال کی ضرورت ہے آپ کو، کچھ ضرورت سے ڈالا ہے، آج کے کہ نہیں حضرت ایسے ہی ڈالا، اس کو اتار کے رکھ دو، کیوں اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہو کہ ہم کچھ ہو گئے۔ رومال ڈالنا کوئی علامہ پن رومال ڈالنے سے ہوتا ہے، علم رومال ڈالنے سے حاصل ہوتا ہے، تو چلو لاؤ بھائی ہم بھی یہ ڈال لیتے ہیں بھائی اپنے اوپر، ہم کیسے لگیں گے عجیب و غریب، یہ اس سے علم حاصل ہوتا ہے۔ ارے یہ شیطانی مرض ہے تکبر کا، شیطانی مرض ہے۔ ہاں شیطان نے بھی تو تکبر ہی کیا تھا، ابا واستکبر، ہاں کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، کہ کیا ہوا پھر اس کا، ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا گیا، ابدی مردود ہے وہ، ہے نا، ابدی مردود ہے شیطان۔ تو یہ تکبر وہ خطرناک مرض ہے، اور کسی میں بھی آ سکتا ہے، عامی کے اندر بھی تکبر ہوتا ہے، ایک بالکل فقیر اور تنگدست آدمی میں بھی تکبر ہوتا ہے، بعضوں کو ہم نے دیکھا ہے اتنا تکبر ہے، اتنا تکبر ہے، کوئی بات بھلی سمجھا دو اور غصہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور تکبر کی تعریف یہی ہے، الکبر بطر الحق وغمت الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھا لباس پہنے، اچھے جوتے پہنے، اچھا کھانا کھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمت الناس، کبر کیا ہے کہ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ شیطانی مرض ہے۔ حق کا انکار کیا، یہ نہ دیکھا کہ حکم کس کا ہے، احکم الحاکمین کا حکم ہے، بلکہ یہ دیکھا انا خیر ہوں، میں تو اس سے اچھا ہوں. تو کیا ہوا پھر اس کا انجام؟ ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا کہ میں ان سے اچھا ہوں، یہ مجھ سے حق ہے، نعوذ باللہ من ذلک. اس ظالم کے نظر میں، اس ظالم کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس دل کے اندر نبوت کا موتی چھپا ہوا ہے، اس مٹی کے انسان کے اندر نبوت کا موتی ہے، خلافت کا موتی ہے، یہ نائب ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ حکم نہیں دیکھا اس نے، یہ چیز نہیں دیکھی. آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، عقل ٹیڑی ہو جاتی ہے، دل ٹیڑا ہو جاتا ہے میرے دوستوں. بہرحال بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، بات تو یہ ہے کہ ہم خوب کان لگا کے اور بہت ہوشیار ہو کے کھڑے ہوتے تھے کہ آج ضرور یہ کوئی خفیہ بات بتائیں گے. تو ہمارے حضرت فرماتے تھے، حضرت کا دایاں ہاتھ تو فالج میں ہو گیا تھا، تو بایاں ہاتھ کو حضرت اٹھا کے جوش سے فرمایا کرتے تھے، آنکھ کی حفاظت کرو، آنکھ کی حفاظت کرو، آنکھ کی حفاظت کرو. اللہ اکبر، ہم حیران رہ جاتے تھے کہ یا اللہ، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے علامہ، اتنے بڑے معتمد، اور دار العلوم بڑے بڑے چلا رہے ہیں، اور ہزاروں ہزاروں مرید ہیں ان کے، حضرت کیا نصیحت فرما رہے ہیں؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ بھائی یہ نصیحت فرمائیں گے کہ 10,000 دفعہ اللہ اللہ کیا کرو، 10,000 دفعہ کلمہ شریف پڑھا کرو، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جایا کرو، رات کو دلیا میں ٹانگ میں ڈال ٹانگے ڈال کے کھڑے ہو جاؤ، کوئی ایسا وظیفہ بتلائیں گے بھائی جس سے فٹافٹ سے راستہ طے ہو جائے گا؟ مگر ہمارے حضرت نے راستہ تو فٹافٹ بتایا، فٹافٹ طے کرنے کا، لیکن تھوڑا مختلف. آؤ نیارے دار سے ہو کر گزر چلیں، سنتے ہیں اس طرف سے مسافت رہے گی کم. اپنے ناجائز آرزوؤں کو پھانسی چڑھا دو، ناجائز آرزوؤں کو پھانسی چڑھا دو، گلا گھونٹ دو. فاضل صاحب فرماتے ہیں، کیا یار شیر گلا گھونٹنے والا، بہت کو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں. انسان تو ہے، اللہ نے رکھے ہیں گناہ کے تقاضے، تم کتنے علامہ ہو، کتنے محدث ہو، اللہ کے سامنے ہماری کیا حیثیت ہے؟ بڑے علامہ بنتے ہو، تقاضے تو ہم نے رکھے ہیں. بال ہم رہا و تقوا، ہم نے مادہ رکھا ہے انسان کے اندر گناہ کا بھی اور تقوا کا بھی. تو اب تم علامہ ہو کہو کہ نہیں، ہم تو اس سے بڑی ہو سکتا ہے، گناہ کا تقاضا آئے گا، چاہے آپ محدث ہو، چاہے علامہ ہو، چاہے استاد ہو، چاہے طالب علم ہو، چاہے عامی ہو، انسان تو ہو، انسان نے مادہ رکھا ہے. اللہ نے کہیں نہیں فرمایا کہ استاد اس سے مستثنا ہے، نہ علامہ اس سے مستثنا ہے، سب کو شامل ہے یہ بات، ہر انسانیت کو شامل ہے، ہر جن بشر کو شامل ہے یہ بات. تو فرمایا کہ ہم نے مادہ رکھا ہے، کوئی ہے مائی کلال جو انکار کرے؟ تو یہ بات ہے میرے دوستوں کہ ان ناجائز آرزوؤں کو، گناہوں کے تقاضوں کو ہم پھانسی چڑھاتے ہیں. بہت لوگ کو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں. ہم اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دیں، اپنا گلا نہیں گھونٹنا. کسی نے عرض کیا، صحابی نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زنا کے تقاضے آ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ ہم پھنسی ہو جائیں. آپ نے منع فرمایا، بھائی یہ تھوڑی انسانیت، یہ تھوڑی ہے انسانیت، یہ ہے کہ گناہ کا تقاضا آئے لیکن تم اس پر عمل نہ کرو. صحابہ بھی کہتے تھے، آج ہمیں تو اپنا مرض بتاتے ہوئے شرماتی ہے شیخ، کہ ہم بتائیں گے شیخ ہمیں حقیق سمجھے گا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ ظالم شیخ بنانے کے قابل ہی نہیں ہے جو مریض کو حقیر سمجھے، جو مریض کو حقیر سمجھے. بلکہ جو شخص اپنے مریدین کے لیے دعا نہ کرتا ہو، ظالم ان کے لیے روتا نہ ہو، وہ شیخ بنانے کے قابل ہی نہیں. ہاں، شیخ اس کو بناؤ جو درد دل رکھتا ہو، تبسم رکھتا ہو چہرے پہ، جلالی شکلیں بنا کے بیٹھنے والا جو ہے، اس کو کیا ہوگا کہ لوگ ڈریں گے کہ بھائی یہ تو پہلے اتنی جلالی شکل ہے تو اس کے پاس بھی جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. شروع میں یہی بات عرض کر رہا تھا کہ جب ہم شروع حضرت کے پاس میں حاضر ہوا تو میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ بھائی ادب یہی ہے، ایسے بیٹھے یوں کر کے بیٹھے رہتے تھے. اب حضرت دیکھتے رہتے تھے ہمیں، پھر جب حضرت نے دیکھا کہ یہ آنا شروع ہو گیا، پھر ہماری پھینٹی لگانی شروع کی. مگر پھینٹی ہمارے حضرت بڑی محبت سے لگاتے تھے، ہاں ناراضگی سے نہیں لگاتے تھے، غضب سے نہیں لگاتے تھے، بڑی محبت والی مار مارتے تھے، محبت کی مار. عجیب شعر ایک یاد آ گیا، کہاں گیا اس شعر؟ ہاں، زنجیر محبت میں میں تم کو جکڑ لوں گا، بھاگو گے اگر مجھ سے میں تم کو پکڑ لوں گا. ہمارے حضرت سراپا محبت تھے, سراپا محبت یہ اس نے مجھے نکال کے دیا تھا, یہ بھی ہمارے حضرت کا خلیفہ ہے, اب مجھ سے محبت رکھتا ہے, میرے ساتھ آ گیا یہ سفر میں. انہوں نے بیان سن کے حضرت کا اس میں سے مجھے لکھ کے شعر دیا, ایک شعر اور بھی دیا تھا لیکن وہ اس موقع کا نہیں ہے. فرمایا کہ زنجیر محبت میں میں تم کو جکڑ لوں گا, بھاگو گے اگر مجھ سے میں تم کو پکڑ لوں گا. تو یہ محبت تھی ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ, اپنی ذات کے لیے تو کبھی ڈانٹتے ہی نہ تھے, ویسے بھی نہیں ڈانٹتے تھے, سوا اس کے کہ کوئی خلاف شریعت کام کسی نے جان بوجھ کر کر لیا تو, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی, آپ کے اخلاق مبارک تھے کہ شریعت کی نافرمانی دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا, ایسا کہ جیسے انار نچوڑ دیا گیا, صحابہ فرماتے ہیں. یہی حال خدا کی قسم اپنے میں نے اپنے شہر کے چہرے مبارک سے دیکھا کہ شریعت کی نافرمانی پر انتہائی ناراض ہو جایا کرتے تھے, لیکن یہ نہیں کہ فوراً جو جی جا کہہ دیا, خاموش رہتے تھے, ضبط کرتے تھے, اس کے بعد مناسب طریقے سے ہماری اصلاح فرمایا کرتے تھے. تو بہرحال جب یہ بات ہوئی تو حضرت دیکھتے رہے, پھر بعد میں پھر ہمیں فرمایا خود اپنا چہرہ بنا کے دکھا. عجیب ہمارے حضرت کی باتیں تھیں, ایسی فنائیت تھی, ایسا نزول تھا آپ نے کہ طالب کے مقام پر آ کر نزول فرما کر اس کی اصلاح فرمایا کرتے تھے, جلالی طریقے سے نہیں کہ ہم کچھ ہیں اور تم کچھ ہو, جمالی طریقے سے. تو فرمایا یہ کیا شکل بنا رکھی ہے تم نے, خود اپنی شکل مبارک بھی کون سی شکل بنا رکھی ہے تم نے. پھر فرمایا کہ بھائی مسکرایا کرو. اور ایک مرتبہ برطانیہ کا سفر ہوا, اللہ کی توفیق سے میرے حضرت کے ساتھ 40-42 دن کا وہ سفر رہا, خدا کی قسم آج تک اس قلعے کا نور مجھ کو معلوم ہوتا ہے اور اس کی بڑی برکات ہے, وہ لمبا قصہ ہو جائے گا. تو وہاں پر حضرت نے باقاعدہ, کیونکہ وہاں لوگ بہت کم تھے, رات کو لوگ چلے جایا کرتے تھے تو ہماری موج ہو جاتی تھی, ہم حضرت کے پاس اکیلے رہتے تھے, ایک حضرت کے خادم تھے حافظ ضیاء الرحمان صاحب اور ایک ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ایک تاجر آدمی تھے ساتھ میں اور ایک میں تھا, اور کسی کو ویزا ہی نہ ملا, ہمارے پاس تجارتی ویزا تھا اس کا تو ہم چلے گئے, اب ہماری موج ہی موج ہوتی تھی. تو جب حضرت نے باقاعدہ طور پر ہماری صفائی کر دی, فرمایا کہ تم پر مسکرانا فرض ہے, مسکرانا تم پر فرض ہے اور ہر وقت تم مسکرایا کرو, خبردار جو تم نے اسی شکل بنائی. بس تب سے اللہ تعالیٰ کا بزرگوں کی باتوں میں اثر ہوتا ہے, نور ہوتا ہے. شیخ نورانی ذرا آگاہ کنت نور را با لفظ را آگاہ ہمراہ کنت, شیخ نورانی یہ والا نورانی نہیں ہے, شیخ واقعی نور والا ہو, شریعت اور سنت کی جزیروں میں جکڑا والا نور ہو, وہ شیخ نورانی. تو شیخ نورانی ذرا آگاہ کنت, شیخ نورانی نہ صرف یہ کہ راستہ بدلاتا ہے بلکہ اس کے الفاظ میں نور بھی ہوتا ہے, وہ اپنے الفاظ میں طالب کے کانوں کی چیز کے ذریعے نور داخل کرتا ہے اس کے قلب میں. تو بزرگوں کی باتوں میں اثر ہوتا ہے. مثلا مجھ کو چائے کی بہت عادت تھی, صبح سے شام 10-12 چائے 10-12 چائے, تجارت تھی نا. تو اب جہاں کوئی آیا ساتھ میں چائے پی رہے ہیں, جہاں ذرا خالی بیٹھے میں کہتا تھا کہ یہ مندی کا دھندا ہے, مندی کا دھندا, کہ جہاں خالی بیٹھے لاؤ بھائی چائے لے آؤ, چائے پی لیں کچھ نہیں تھی. تو ایک مرتبہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھو طریقہ کی اصلاح کا دیکھو سبحان اللہ. فرمایا کہ ایک دن ہم تھے شام میں حضرت ایک آدھا کپ چائے پیا کرتے تھے, وہ بھی دودھ ہی دودھ ہوتی تھی, معمولی سی پتلی. تو بھائی بات کر لوں ابھی اور ٹائم تو آپ کا ہو گیا, اصل میں ہم ٹائم کی پابندی سے کہیں جاتے نہیں ہیں, بات یہ ہے کہ میں آدمی ہوں کمزور, اور کمزور آدمی کا دماغ ٹیوب لائٹ کی طرح ہوتا ہے, ٹیوب لائٹ جھپکتے جھپکتے پھر کہیں جا کے جلتی. اب تو انسٹنٹ والی آ گئی ہیں, اب یہ جنتی سیور آ گئے, تو ہمارے پاس تو پرانے ہیں نا ٹیوب لائٹ کے زمانے کے, تو ہماری ٹیوب لائٹ ہی ہے بس. اسی طرح باتیں یاد آتی رہتی ہیں, اور کبھی ٹرین کہیں چلی جاتی ہے, کبھی ادھر چلی جاتی ہے, کبھی ادھر چلی جاتی ہے, مگر انشاءاللہ تعالی اپنے بزرگوں کی دعاؤں اور اللہ تعالی کے فضل سے امید کرتے ہیں کہ پٹری پہ ایک نہ ایک دن آئی جائے گی اور منزل مقصود پہ پہنچ جائے گی. تو فرمایا کہ تو چائے پیتا ہے, اب میں تو سوچا کہ اللہ کیسے بتاؤں, میں تو ایک درجن چائے پیتا ہوں روزانہ. بہرحال ہمت کر کے اس کا کہ جی حضرت چائے تو میں بہت پیتا ہوں, تو اپنے خادم سے فرمایا کہ ہم بھی خادم ہی تھے لیکن جو خاص خصوصی خادم تھے چائے وغیرہ کا انتظام، بھائی اس کے لیے بھی چائے لاؤ. او ہو، ہمارا تو بالکل نفس بھول کے گپا ہو گیا بھائی، شیخ کے یہاں چائے بھی مل رہی ہے، مزے آ گئے بھائی، ڈانٹ ملنے کے بجائے یہاں تو چائے مل رہی ہے. بڑی خوشی خوشی ہم نے پی لیا، پیاجی کو چاٹ لیا، رکھ دیا، شیخ دیکھ رہے ہیں چائے اپنی پی لی، ہم کو دیکھ رہے ہیں خاموش ہیں. تھوڑی دیر کے بعد اپنے کسی اور مرید سے فرمایا، ہم سے نہیں کہا، وہ مرید سے فرمایا زیادہ چائے اچھی چیز نہیں ہوتی. اوہ ارے یار یہ معاملہ تھا، اب ہمیں تو کچھ خبر نہیں. واللہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اسے چھوڑنے کی کوشش نہیں کی، خود ہی مجھ سے چھوڑ گئی. میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے یہ میرے بزرگوں کی دعا اور میرے مرشد کی تعلیم و تربیت کا معاملہ تھا کہ جو بات دل سے نکلتی تھی از دل ریزر بر دل خیزر، دل سے نکلتی ہے اور دل میں بولی جاتی ہے. میرے دوستو یہ ہے بزرگوں کے پاس رہنے کا فائدہ، ثمرات اس کے کہ جو بات وہ کہتے ہیں اثر رکھتی ہے. ایک بزرگ کے پاس ایک عورت اپنے بچے کو لے گئی، کہا کہ حضرت اس کو کچھ دم کر دیجئے، دعا کر دیجئے، نصیحت کر دیجئے، گڑ بہت کھاتا ہے. تو بیچاری بڑی دور سے آئی تھی، کہا بھائی کل آنا. تو بیچاری چلی گئی، چلو بھائی بزرگ ہیں چلے جاتے ہیں، چلی گئی. اگلے دن پھر آ گئی، کہا کہ حضرت کل آئی تھی، آپ نے فرمایا تھا کل آنا، گڑ بہت کھاتا ہے، کچھ نصیحت کر دیجئے. آپ بچے ادھر آؤ بیٹا، بیٹا زیادہ گڑ نہ کھایا کرو، اچھی چیز نہیں ہے، جاؤ بھاؤ. اب عورت دنگ رہے گی کہ ہاں یا اللہ یہ بات تو آپ کل بھی کہہ سکتے تھے. تو فرمایا کہ بھائی کل تک میں بھی گڑ بہت کھاتا تھا، اب میں نے چھوڑ دیا، پکا ارادہ کر دیا، تب میں نے اس کو نصیحت کی ہے. تو یہ بزرگ حضرات عمل والے ہوتے ہیں، ہم زبانی ہیں، یہ عمل والے ہوتے ہیں. تو اس کا عمل کا نور ان کے دلوں میں ہوتا ہے، ان کی زبان میں ہوتا ہے، ان کی نگاہوں میں ہوتا ہے، ان کے کانوں میں ہوتا ہے، ان کی گفتار میں ہوتا ہے، ان کی کردار میں ہوتا ہے، ان کی رفتار میں ہوتا ہے. میرے دوستو نور ہی نور ہوتا ہے. ربنا اتمن لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ان حضرات کو اللہ تعالیٰ ایسی دولت عطا فرماتے ہیں نور کی کہ نور ان پر تام کر دیتے ہیں، تام کر دیتے ہیں، مکمل کر دیتے ہیں. اس لیے ان کی باتوں میں اثر ہوتا ہے، بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. اب ذرا واپس لاؤ ہماری ٹرین کو بھائی، کوئی چینج کے کہاں سے چلے تھے. چائے پہ بات آ گئی، پھر اس سے پہلے کیا بات تھی؟ اب دیکھو یہ خاموش بیٹھے رہیں گے، ایک لفظ نہ بولیں گے. ہاں تو وہ مسکرانے کی ہماری وہاں سے شروع ہوئی عادت. اور ایک قصہ حضرت نے سنایا، فرمایا کہ ایک شاعر تھا، نام نہیں لوں گا، غیبت ہو جائے گی. شاعر تھا تو اس نے جو ہے وہ اس کو تنگدستی آ گئی، شرابی تھا. عموماً یہ بیچارے دنیا دار ہوتے ہیں، شراب پی لیتے ہیں، اور شرابی ان کے شعر بھی شرابی ہوتے ہیں. نشے حرام ہے نا، تو حرام نہیں زیادہ ان کی شاعری حرام میں خرچ ہوتی ہے، عشق مجاز میں، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. تو بہت فاقا تنگدستی آ گئی، کسی نے مشورہ دیا ظالم اللہ کو یاد کر لے، کچھ کچھ نصیحت اثر کر گئی، وضو کیا، غسل وغیرہ کر کے وضو کر کے پہنچ گیا مسجد میں وہ شاعر. اور جب وہاں پہنچ گیا تو جو ہے ابھی سنتیں پڑھنے لگا. سنتیں پڑھتے ہی کوئی ایک شخص آیا، اور جانتا تھا کہ بڑا شاعر ہے، ہدیہ دے دیا کچھ. تو ہدیہ جیسی ہاتھ میں آیا، جیب میں رکھا، جوتیاں اٹھائی جانے لگا. تو کسی نے دل جلے نے کہا کہ ظالم کتنے عرصے بعد اللہ نے تجھے توفیق دی ہے، ابھی فرض نماز تو ہوئی نہیں، فرض تو پڑھ لے کم سے کم. کہا فرض پڑھ کے کیا کرو، میرا تو کام سنت ہی سے چل گیا، سنت ہی سے میرا کام چل گیا. تو اس پہ سب ہنس پڑے. تو اس ہنس پڑنے پر حضرت نے یہ مصرع ہمیں سنایا، گر انارے می قریب خندہ می خورم. اگر انار خریدتا ہے آدمی تو کھلا ہوا انار خریدتا ہے، یا بند انار خریدتا ہے، کھلا ہوا پسند کرتا ہے. تو فرمایا کہ پیر بھی کھلا ہوا ہنستا بولتا کچھ پکڑو، تاکہ تمہاری کل کو ہمت تو ہو کہ بھائی ہم سے کچھ اپنا حال کہہ دیں. جلالی بن کے بیٹھا ہے، رومال ڈالے بیٹھا ہے، تو پھر بھائی اس سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے، اصلاح کیسے ہوگی؟ فیض تو بزرگوں کا ہی ہوتا ہے، اصلاح نہیں ہوتی، اصلاح ہے نفس جو کہ پر لے آئے. بہرحال تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک ہی نصیحت تمام دنیا کے علماء کو کرتے ہم نے سنا کہ آنکھ کی حفاظت کرو، آنکھ کی حفاظت کرو، آنکھ کی حفاظت کرو، نامحرم عورتوں سے اور بحریش لڑکوں سے. بحریج لڑکوں سے قوم لوط کا واقعہ سب آپ بیان بھی کر سکتے ہیں، قرآن کریم کے اندر ہے، پڑھ لے ہر شخص، ہم تفصیل میں اب جا نہیں سکتے. قوم لوط کو یہی بدفعلی کی بیماری تھی لڑکوں سے، اور آج جو ہے پوری دنیا کے اندر یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، معاملہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، حتیٰ کہ ان ظالموں نے، کافروں نے، جن کو خدا تعالیٰ نے جانور کا خطاب کیا ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، تو واقعی ان کے جانورانہ کام ہے کہ لڑکوں کی لڑکوں سے شادیاں ہو رہی ہیں، بتائیے. اور اس کو قانونی حیثیت انہوں نے دے دی ہے نا، قانونی حیثیت دے دی ہے لڑکوں سے لڑکوں کی شادی کو. بدماشی، بدماش ہیں ظالم. یہ انعام کا ترجمہ ان کے لیے اگر بدماش کر دیا جائے تو بہتر ہوگا، شاید شاید کہہ دیتا ہوں کیونکہ بھائی میں مفسر تو نہیں ہوں، لیکن یہ جانور نہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہے، بل ہوں اگر اس سے بھی بدتر ہے. تو قوم لوط کا واقعہ قرآن پاک میں تفصیل سے ہے، یہ قوم لوط بدفعلی میں مبتلا ہو گئی تھی، لڑکوں سے لڑکوں کی شادیاں ہو رہی تھیں، بدماشیاں ہو رہی تھیں، خدا تعالیٰ کا ایسا غضب نازل ہوا کہ اس پوری کی پوری بستی کو یہ اٹھا کے آسمان تک لے گئے حضرت جبریل علیہ السلام. 500 بازو ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کے، اس سے ایک بازو سے اس بستی 600,000 کی بستی کو اٹھا کر اوپر لے گئے، اور وہاں سے ان کو الٹ کر، قرآن پاک میں پورا واقعہ ہے. اور پھر نیچے گرانے کے باوجود اللہ کا غصہ اور غضب ٹھنڈا نہ ہوا، بلکہ ان پر پتھروں کی بارش کی گئی، اور ہر پتھر پہ اس مجرم کا نام لکھا ہوا تھا. کتنا خبیث فعل ہے میرے دوستوں، ہمیں کتنا بچنا چاہیے ان سے. ہاں بچے گا وہ جس کو خدا تعالیٰ کا خوف تو دل میں ہو، خدا تعالیٰ سے محبت تو دل میں ہو. اسی لیے میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت بچے ہیں پڑھاتے ہیں ان کو، اب کیا کریں، پڑھانا چھوڑ دیں کیا؟ میں نہیں، ایسا کرو کہ جو ایک ہوتا ہے متن، کتاب کے اندر ایک متن ہوتا ہے اور ایک حاشیہ ہوتا ہے، حاشیے پہ زیادہ توجہ نہیں ہوتی، متن پہ زیادہ توجہ ہوتی ہے. فرمایا کہ زیادہ حسین لڑکوں کو دائیں بائیں بٹھاؤ، یہ ہو گیا حاشیہ، کم حسین لڑکوں کو سامنے بٹھا دو، یہ ہو گیا متن، سمجھ گئے؟ اس طرح سے بچو ان سے، اور نگاہ کو نیچی رکھو بے ضرورت. استاد تو آواز کو بھی پہچان لیتا ہے، آواز کو پہچان لیتا ہے یہ کون لڑکا ہے، کیا اور کیسا ہے یہ بھائی. جیسے مویشی پالتا ہے آدمی، تو مویشیوں کی ہر چال سے ہی وہ بتا دیتا ہے کہ یہ مویشی کو کیا بیماری ہے، کیا مرض ہے کہ نہیں. تو میرے دوستو اور عزیزو، یہ بزرگوں کی باتیں ہیں، میری باتیں نہیں ہیں، کسی عامی کی باتیں نہیں ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ ہر 100 برس میں اللہ تعالیٰ امت کی ہدایت کے لیے مہربانی فرماتے ہیں، ایک مجدد کو مبعوث فرماتے ہیں. مبعوث کا لفظ ہے کہ اس کو بھیجا جاتا ہے اس مقصد کے لیے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا عبد الحمید صاحب دامت برکاتہ دارالعلوم آزاد ویل کے محتمے ہیں. ہاں تو کیا بات اچانک دیں سے نکل گئی. ہاں مبعوث فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے حضرت سے عرض کرتے تھے کہ حضرت آپ کو اللہ، ایک قافلہ گزر رہا تھا 1000 برس پہلے اولیاء اللہ کا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے روک لیا اس زمانے کے لیے، آپ اس زمانے کے تھے نہیں، آپ پہلے قرون اولیٰ کے میں سے تھے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے روک لیا اس امت کی ہدایت کے لیے. ایسے تھے واقعی ہمارے شیخ الحمدللہ، اور یہ کوئی ایک عالم نہیں، بڑے بڑے علماء حضرت کو یہی عرض کرتے تھے. تو بہرحال یہ سب بات ہو گئی. تو بڑے بڑے علماء کو حضرت یہی نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ آنکھ کی حفاظت کرو. اب جلدی سے نامحرم جن کو نہیں دیکھنا ہے، میرے لڑکے کے بتا دیے کہ جن کے چہروں پہ کشش ہو، یہ فتویٰ آ چکا ہے کہ سن مشتہات سمجھتے ہیں کہ جو ان سے شہوت پیدا ہو سکتی ہے، وہ عمر، جس عمر سے شہوت کشش پیدا ہو سکتی ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، 7 سے 8 برس، یہ فتویٰ تھا، 7 سے 8 برس میں وہ کشش پیدا ہو جاتی ہے لڑکوں میں، لڑکیوں میں، کہ جس سے انسان کے دل گندا ہو جاتا ہے، میلا ہو جاتا ہے، میلان ہوتا ہے نا، میلان سے معلوم ہو کہ دل میلا ہو جاتا ہے، دل میلا ہو گیا، یہ عمر ہے. تو جس میں جتنا تقویٰ ہوگا اور جس میں جتنا اللہ کا خوف ہوگا، وہی اتنا بچے گا بھائی، اپنا اپنا معاملہ ہے. تو ایک تو بیری لڑکوں سے نگاہ بچائی ہے، دوسرے نامحرم رشتے جو گھروں میں ہوتے ہیں، چچی ہے، عمانی ہے، خالو ہے، پھوپا ہے، ان سب سے پردہ ہے. اسی طرح دیور اور جیٹھ سے پردہ ہے، سالی اور بھابھی سے پردہ ہے، اور جتنے چچازاد، پھوپھیزاد، تایازاد وغیرہ ہیں آپس میں کزن جنہیں انگریزی میں کہتے ہیں. آج کل انگریزی کا بڑا ہوا ہو رہا ہے نا بھائی. ہاں جانوروں کی زبان بھی سیکھنی ہے. زبان تو زبان ہے اللہ کی بنائی ہوئی، لیکن ہم ہمارے حضرت فرماتے تھے انگریزی سے منع نہیں کرتے، انگریزیت سے منع کرتے. انگریزی سیکھنا ہو کسی کو ضرورت کے تحت آپ سیکھ لو، بے ضرورت سیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جو زبان اردو کے اندر جو لفظ آ سکتا ہے وہ اردو میں استعمال کرو، کیا ضرورت ہے انگریزی استعمال کرنے کی، اپنے آپ کو کچھ بنا کے پیش کرنے کی. اور اگر ضرورت ہے سیکھ لو تو انگریزی کو منع منع نہیں کرتے، انگریزیت منع کرتے ہیں. انگریزیت نہ آنی چاہیے. تو یہ سب رشتے بتا دیے، اور کوئی رشتہ رہ گیا؟ اچھا اب آ گئے بازار میں، اپنی دکان پہ، اپنے کام پہ، کبھی خدا نخواستہ ہسپتال میں، کبھی ایئرپورٹ پہ، کبھی ٹرین اسٹیشن پہ، تو بھائی وہاں بھی نگاہ کی حفاظت کرنی. تمام نامحرم اجنبی عورتیں تمام نامحرم، اور صرف یہی نہیں بلکہ عورتوں کو بھی حکم ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. مؤمنات سے بھی کہہ دیجیے کہ آپ جو ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، نامحرم مردوں کو نہ دیکھیں. اور دیور جیٹ کا معاملہ تو یہ ہے کہ بھائی مجبوریاں ہوتی ہیں، چھوٹے گھر ہوتے ہیں، دیور جیٹ اسی میں ہے، سارا گھر خاندان اس میں جمع ہے، تو اس کا طریقہ شریعت نے بتا دیا کہ کس طرح رہنا ہے، بے تکلف نہیں ہونا ہے نامحرم رشتوں سے. دیور جیٹ، بھابھی، سالی، یہ سارے خطرناک رشتے ہیں. ہمارے حضرت کا مشاہدہ ہے، چشمدید واقع ہے. چشمدید سے مراد یہ کہ بالکل جانتے تھے ہمارے حضرت اس شخص کو، جو بہت دیندار اور بہت سماجی پرہیزگار انسان تھا، لیکن شریف شرعی پردہ نہیں تھا، سالی سے پردہ نہیں کرتا تھا، اور لوگ اپنی امانتیں اس کے پاس رکھواتے تھے اور اس سے فیصلے اپنے کرایا کرتے تھے. بہت ہی پاک باز اور دیندار آدمی تھا، لیکن سالی سے پردہ نہ تھا. ایک دن سالی کو لے کے بھاگ گیا اور گاڑی واڑی مون کے ساتھ امریکہ فرار ہو گیا. یہ بدنگاہی کا مرض وہ مرض ہے میرے دوستو. اس لیے میرے مرشد ہمیشہ ساری زندگی روتے رہے اور قسم اٹھا اٹھا کر فرماتے رہے کہ واللہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ جو شخص اپنی نگاہوں کی پوری پوری حفاظت کر لے گا، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ یہ شخص اللہ کا ولی ہو جائے گا. اب اتنے بڑے مجدد کی بات آپ کو بتا رہا ہوں میں دوستو. اللہ کے لیے ہم اس پر یقین کریں اور اپنی نگاہوں کی ہم حفاظت کریں. ایک بزرگ فرماتے ہیں نگاہیں اور سیت نیچی، چلیں سیدھے سیدھے، بتوں کی نہ جانب لپک جائیے گا. یہ جو نامحرم ہیں، ایک تو پتھر کے بت ہوتے ہیں اور یہ حسین شکلیں بھی یہ بت ہیں. آدمی اللہ کو چھوڑ کر ان کی پرستش شروع کر دیتا ہے، ان کو چاہنا شروع کر دیتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے میرے دوستو. عشق بتا میں اثرات کرتے ہو فکر راحت، دوزخ میں ڈھونڈتے ہو جنت کی خواب کا ہے. ان سے تم دل لگا رہے ہو کہ تم دوزخ میں جنت کی خواب کا ڈھونڈ رہے ہو. تم سمجھ رہے ہو کہ ان حسین شکلوں سے ہم بڑے مزے لے لیں گے، بڑے ایش و عشرت اٹھا لیں گے. بھیا آنکھ کھول کے سنو بھائی، آنکھ کھولو تو یہ دیکھو تم دوزخ میں تم جنت کی خواب کا ڈھونڈ رہے ہو، یہ تمہارا خواب و خیال ہے. فرماتے ہیں کہ ہم خدا خواہی ہم دنیا ہے تم ہی خیالت تو محالت تو جنو، کہ تم چاہتے ہو تم اللہ والے بھی بن جائیں اور تم جو ہے یہ گناہ اور دنیا داری بھی رکھے ہوئے، دنیا کی محبت یہ بتوں کو تم نے دل میں بسایا ہوا ہے، تو تم چاہتے ہو کہ ہم اللہ والے بھی ہو جائیں. یہ تمہارا پاگل پن اور مجنونانہ یہ تمہاری خواہش ہے، کبھی بھی اللہ والا نہیں ہو سکتا. ہزار تہجد پڑھ لو. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بد نظری ہزار تہجد کا نور لے جاتی ہے. ہاں اب میں بتاتا ہوں کہ اپنی پڑھائی کی فکر تو ٹھیک ہے کہ آپ کی پڑھائی کا وقت ہے، آگے مسائل ہیں، جماعتیں ہیں، لیکن خدا کی قسم اگر تقویٰ حاصل ہو گیا تو علم کا مقصود آپ کو حاصل ہو گیا پوری کی پوری زندگی. ایک بات اور بتا کر میں اپنے مرشد کی ختم کرتا ہوں. اب کیا کروں، وقت کی قید ہے میرے ساتھ، ظاہر مسائل تو ہیں مدرسے کے. تو فرمایا کرتے تھے کہ علم کے حصول کے دو راستے، یا یوں کہہ لو کہ خدا تعالیٰ کی خوشنودی کے دو راستے. ایک تو مدرسہ ہے، تعلیم و تعلم ہے، زور و شور ہے، پڑھائیاں ہو رہی ہیں، تکراریں ہو رہی ہیں اور جوش سے لگے ہوئے ہیں سب کہ ہم کسی طرح اول نمبر آ جائے. اور ایک طریقہ صحبت بزرگاں ہے، صحبت بزرگاں. دو راستے ہیں علم حاصل کرنے کے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے. فرمایا ایک راستہ تو بہت مقبول اور مشہور ہے، لیکن یہ راستہ جو صحبت بزرگاں ہے یہ کم لوگ جانتے ہیں. کم لوگ جانتے ہیں کہ اس سے ہم دیکھیے ہم بالکل مدرسے میں پڑھے ہوئے نہیں ہیں, لیکن جو ہے بعض جگہ ہم کو یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی بھائی ہے کوئی عالم فاضل ہوں گے, جب ان کو پتہ چلتا ہے تو اللہ ہماری ستاری فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کی نسبت سے ہماری لاج رکھ لیتے ہیں, ہماری ستاری فرما دیتے ہیں, ہم تو کوئی چیز نہیں ہے بھائی. اور ہمارے حضرت نے سکھایا کہ علماء کی جوتیوں کی خاص بھی نہیں ہے ہم کو بھائی, علماء کہاں ہیں, سروں کا تاج ہے ہمارے, ہم ان کی جوتیوں کی خاص بھی نہیں ہے. تو میرے دوست عزیزوں یہ سب باتیں عرض کر دیں, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق مجھ کو بھی نصیب فرمائے اور میرے گھر والوں کو بھی اور سب دوستوں حاضرین کو, اور جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقویٰ کامل نصیب فرما دے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کامل نصیب فرما دے. اور اے اللہ یہ مدرسہ جو آپ کے نام پر قائم ہوا ہے, اے اللہ اپنے فضل سے اس کو شرف قبول عطا فرما, اے اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مار فرما. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا میں یہ بات بتانا بھول گیا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اخلاص تو ملتا ہی خانقاہوں سے ہے, اخلاص ملتا ہی اللہ والوں سے ہے, جب تک اخلاص نہ ملے گا میرے دوستوں کو یہ عبادت قبول نہ ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے, اور جو ہمارے اعمال میں غیر اخلاص شامل ہو گیا, غیر اللہ شامل ہو گیا, میرے بیان میں ہو, میری زندگی میں ہو اور مدارس میں ہو, اے اللہ سب کے سب کو غیر اللہ سے پاک فرما دے, اے اللہ اخلاص کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما دے, تقویٰ کامل کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما دے. اے اللہ ہماری جان, ہمارا مال, ہماری آبرو, ہمارے اہل عیال, اے اللہ سب کو سب کے سب کو آپ پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ایسا ایمان و یقین عطا فرما دے کہ ہم ہر سانس آپ پر فدا کریں اور ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کریں. اے اللہ ہمارے مرشد کی جو تعلیم ہے خاص, کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں. اے اللہ پورے پورے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ اپنی نظروں کی حفاظت کی ہمیں توفیق عطا فرما دے, اور دلوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ یہ گندگیاں, یہ موبائل آج بچے بچے کے ہاتھ میں ہیں, اے اللہ جوانیاں برباد ہو رہی ہیں, گھر کے گھر اجڑ رہے ہیں, اے اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے, اے اللہ آپ کی رحمت کی برسات فرما دیجئے, اے اللہ ہم تباہ ہو رہے ہیں, جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں, اے اللہ ہم کو ہم پر رحم کھا لیجئے. اے اللہ ہم آپ کے پیارے نبی سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں, اے اللہ آپ کو اپنے نبی سے جتنا پیار ہے, اے اللہ اس کے صدقے میں اے اللہ ہمارا کام بنا دیجئے. اے اللہ گناہوں سے نفرت عطا فرما دیجئے, عقلی نفرت بھی عطا فرما دیجئے اور طبعی نفرت بھی عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, آنکھ کے گناہ, کانوں کے گناہ, زبان کے گناہ, ناک کے گناہ, ہاتھوں کے گناہ, پیروں کے گناہ, سر سے لے کر پیر تک, اے اللہ ہم گناہ گار ہیں, اے اللہ ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں, اے اللہ اپنے فضل سے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. ہمارے دلوں میں جو غیر کے بت ہیں, اے اللہ طرح طرح کے بت ہیں, دنیا کی محبت کے بت بسے ہوئے ہیں, مال کی محبت بسی ہوئی ہے, اور اے اللہ گناہوں کی محبت بسی ہوئی ہے, عظیم شکلوں کی محبت بسی ہوئی ہے. اے اللہ ہم سے زیادہ تو آپ ہم سے واقف ہیں, ہم بھی اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتے جتنا آپ ہمیں جانتے ہیں. اے اللہ آپ سے کوئی چیز ہماری چھپی ہوئی نہیں ہے, انت تعلم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور. اے اللہ آپ تو ہمارے سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہیں. اے اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں, اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے, پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, اور اے اللہ یہاں مدرسے میں اخلاص کی دولت نصیب فرمائیے, اساتذہ کو بھی صاحب اقوا نسبت بنا دیجیے, طلباء کرام کو بھی صاحب اقوا نسبت بنا دیجیے, اپنا خاص تعلق ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اپنا خاص تعلق ہم سب کو نصیب فرما دیجیے, اپنی محبت کاملہ اور معرفت کاملہ جو علم کا مقصود ہے, اے اللہ وہ ہم سب کو عطا فرما دیجیے, اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما دیجیے. آپ کی ناراضگی سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں, اے اللہ دولت سے بھی پناہ چاہتے ہیں, لیکن آپ کی ناراضگی دولت سے بھی اشد ہے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے, اور ہمارے لیے مغفرت کا پروانہ جاری فرما دیجیے, اور ہم کو اخلاص کے ساتھ دین کی محنت کی توفیق نصیب فرما دیجیے, ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے, بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجیے, بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی نصیب فرما دیجیے, اور اے اللہ جس بھائی کے دل میں جو بھی حاجت ہو, اے اللہ جائز حاجت کو تمام کی تمام حاجات کو غیر سے پورا فرما دیجیے, تمام مسلمانوں کو تینوں طرف سے ایک اونچی داڑھی رکھنے کی سنت کے مطابق
متعلق توفیق عطا فرما دیجئے. داڑھی کا موڑنا اور ایک مٹھی سے کم پر کترانا جب تک ایک مٹھی نہ ہو جائے اس کو کترانا حرام ہے. چاروں اماموں کا یہ مطلق ہے کہ اس کا ایک مٹھی سے کم پر کترانا اور منڈانا حرام ہے. اے اللہ ہر مسلمان کو داڑھی رکھنے کی توفیق دے, ہر بھائی کو, ہر میری بہن کو, ہر میری ماں کو, ہر میری بیٹی کو اے اللہ شرعی پردے کی توفیق عطا فرما دے. بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں سے ہماری حفاظت فرما دے, دلوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الامين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.